الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے احادیث پر جو کتابیں امت نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب، ان کے احترام، ان کے ساتھ تعلق اور ان کی محبت میں لکھی ہیں، ان کے مختلف نام ہیں، ان میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اس سے پہلے آپ سن چکے کہ محدثین نے ایک پوری قسم ہے جن احادیث کا نام صحیح رکھا ہے، اور ان کے ہاں پوری ایک فہرست ایسی مل جائے گی جو ان کے نزدیک الجامع ہے، اور وہ بھی کتابیں جن کو محدثین نے سنن کہا ہے، اور وہ بھی کتابیں ہیں جن کو انہوں نے مستدرک کہا ہے. تو بہت سی چیزیں ہیں جو پہلے بیان کی جا چکی تاکہ بچوں، کل کو کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث حوالے میں مستدرک میں تمہیں ملے گی، تو آپ کو ضرور یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مستدرک کس کو کہتے ہیں. اگر آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ مستدرک سے مراد کون سی احادیث ہوتی ہیں، تو پھر آپ کا علم بہت کچا رہ جائے گا. اب وہ کہتا ہے کہ یہ صحیح کی حدیث ہے، تو آپ پوچھیں گے کہ صحیح میں کون سی صحیح، بخاری یا مسلم؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر کتاب یہ حدیث اگر پائی جاتی ہے تو اس کا اپنا مقام ہے، اس پہ چرح کرنا، اس حدیث کو ضعیف قرار دینا، یا اس کے استدلال کو جو محدث صحیح بخاری یا مسلم رحمہ اللہ نے کیا ہے اس کے خلاف کوئی چیز لانا بہت مشکل ہو جائے گی. اور وہی آپ کا استاد یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ حدیث مستدرک کی ہے، تو آپ پوچھتے ہیں کون سی مستدرک کی ہے، تو بس پھر اس کے بعد آسان ہو جائے گا اگر وہ یہ کہہ دے کہ مستدرک حاکم کی ہے، وہ یہ کہہ دے کہ یہ مستدرک جو ہے وہ دارقطنی کی ہے، تو یہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ آپ کسی باطل مناظرے میں پڑ جائیں، کہ مناظرہ دل کو سیاہ کر دیتا ہے بچوں. بس جو حق کو بیان کر دیا، جو بات صحیح ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھ دی، اب مانے نہ مانے یہ اس کی مرضی ہے، اور بہت حد تک اس مخاطب کا تعلق اس تربیت سے ہوتا ہے جو اس کے اساتذہ اور اس کے والدین نے کی ہے. بس جو بھی تربیت ہے اس موقع پہ سامنے آ جاتی ہے، نہیں سمجھ میں آتی، گالیاں دیتا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اپنی نیکی کے اعمال تمہاری طرف منتقل کر رہا ہے. اور اگر یہ سمجھتا ہے اور سمجھدار ہے تو بس وہ بھی یہ کہہ کے چپ ہو جاتا ہے کہ اجرا تمہارے نزدیک ناقابل قبول اور میرے نزدیک قابل قبول ہے، بس اللہ کے ہاں جو فیصلہ ہونا ہے وہ ہو جائے. تو ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ صحیح کس عنوان سے ہے، سنن کس عنوان سے، الموطا مصنف جامع. آج ایک اور کتاب کی تشریح آپ سے عرض کرتے ہیں کہ محدثین نے ایک اور چیز کو اس کو وضع کیا ہے، اور محدثین نے ان چیزوں میں یہ اہتمام کیا ہے اور کہ ان کو وہ احادیث جو بخاری اور مسلم کی روایات میں یا اس درجے کی جو روایات میں ہیں اور انہوں نے چھوڑ دیا ہے، تو اس کا استدراک کریں. ٹھیک ہے، کوئی بڑی کتاب لے لیں، بخاری ہے، مسلم ہے، بڑی اور صحیح کتابیں ہیں نا. وہ امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ دنیا سے تشریف لے گئے، اور اللہ تعالی نے ان کے ساتھ یقیناً، یعنی اللہ تعالی نے ان کی مساعی کو قبول فرمایا کہ ان کی کتابیں اب تک ہمارے پاس چل رہی ہیں. یہ جو کتابیں ہیں، محدثین نے جب انہیں پڑھا تو انہوں نے کہا اچھا، بخاری کی شرائط یہ ہیں، مسلم کی شرائط یہ ہیں، اچھا بخاری کی بہت سی روایات ایسی ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرط پر پوری اترتی ہیں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت یہ ہے کہ وہ بہت سی صحیح احادیث کو اس لیے درج نہیں کرتے کہ اگر وہ ساری چیزیں لکھنے بیٹھ جاتے تو عمر کتنی تھی اور کتاب کتنی ہو جاتی۔ تو جو جو احادیث امام بخاری یا مسلم، پہلی بات یہ ہے کہ بخاری اور مسلم اپنی شرائط کے مطابق درج کرتے ہیں جو جو احادیث، جو بھی ان کی شرائط ہیں وہ آ گئی ان کی دونوں کتابوں میں۔ اب ان شرائط پر پوری ہونے والی کچھ احادیث امام بخاری اور مسلم رحمہ اللہ سے رہ گئی۔ یہ محدث آیا ان کے بعد تیسری صدی میں، چوتھی صدی میں، تو اس نے کہا حضرت بہت سی کتابیں، بہت سی حدیثیں جو امام بخاری کی سند پر پوری اترتی تھی مگر انہوں نے نہیں لکھی، میں لکھ دیتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں مستدرک، کہ ایک کوئی بڑی کتاب اس کی اپنی کچھ شرائطیں حدیث کو قبول کرنے کی، اور وہ جو معیار اور پیمانہ امام بخاری اور مسلم نے طے کیا تھا اس درجے پر پوری ہونے والی بہت سی احادیث شیخین سے رہ گئی رحمہ اللہ، لیکن ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو انہوں نے کہا ان احادیث کو بھی کہیں لکھ دو کہ پتہ چلے کہ ہماری لکھی ہوئی کتاب بخاری یا مسلم پہ ہے رحمہ اللہ، اور اس معیار پر ہماری کتاب بھی پوری اترتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں مستدرک، مستدرک وہ کتاب کہلاتی ہے۔ اور یہ جو محدث صدی دو صدی کے بعد آ کر جو کچھ تحریر فرماتے ہیں، یہ اگرچہ ان اصولوں پر پوری اترنی چاہیے تھی جس اصول پہ وہ بڑی کتاب لکھنے والا لکھ کے گیا تھا، لیکن یاد رکھنا اس میں کوتاہیاں پھر بھی رہ جاتی۔ تو مستدرک وہ کتاب ہے، بلکہ محدثین کی تعریف سے پہلے ہم اس کی لغوی تعریف کیوں نہ دیکھ لیں کہ مستدرک کا لفظ اصل میں درکہ سے نکلا ہے، اور درکن عربی میں کہتے ہیں کسی چیز سے مل جانا، کسی چیز کے ساتھ پیوست ہو جانا، دشمن کا پیچھے سے حملہ کرنا۔ تو کسی بڑی کتاب لکھے جانے کے بعد اب یہ محدث رحمہ اللہ پیچھے پچھلے زمانے میں بیٹھ کر ایک اور کتاب اسی معیار اور انہی شروح کے مطابق لکھتا ہے، تو اسے کہتے ہیں درکن، پیچھے آنے والا جو پہلے گزر جانے والوں کے کام تک پہنچے یا کوشش کرے۔ ادراک وقت کا مل جانا، ادراک پھل کا کھانے کے لیے پک کر تیار ہو جانا، ادراک کسی بچے کا جوان ہو جانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اعوذ باللہ من درک الشقاء، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ بدبختی شکاوت مجھے پیچھے سے آ کر گھیر لے۔ اور اسی طرح جہنم، درکل جنہ فی الدرک الاسفل من النار، دوزخ کا جو سب سے نیچے کا طبقہ ہے، یہ منافقین اس جگہ رکھے جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی جگہ اس لفظ کو بہت استعمال ہے حدیث شریف میں، اس کا من ادرک رکعتن، جس آدمی نے ایک رکعت پالی، نماز کے بارے میں فرمایا فقد ادرک الصلاۃ، اس انسان نے نماز کو پا لیا، یعنی آخری رکعت اگر اسے مل گئی، چوتھی رکعت یا مغرب میں تیسری رکعت یا فجر میں دوسری رکعت، تو اس انسان کی نماز ہو گئی، جماعت سے اس نے نماز پا لی. دراک، بہت زیادہ سمجھدار. قانون دراکن، پرچا ہوتا ہے نا، اس کو پوری قوت کے ساتھ پیچھے سے دشمن کی کمر میں، دشمن کے پچھلے حصے میں گھسیڑ دینا. قانون دراک، پوری قوت کے ساتھ مارنا اسے. تو درک، یہ لفظ وہیں سے بنا ہے اور وہیں سے آیا ہے. تو یہ تو اس کے ہوئے لغوی معنی، رہ گئے اس کے اصطلاحی معنی. تو محدثین کہتے ہیں کہ الکتاب الذی یجمع فیہ، مؤلف یجمع فیہ مؤلفہ احادیث یستدرکہا علی کتاب آخر مما فاتہ وتکون علی شرط ذالک الکتاب. یہ ہے مستدرک کی پوری تعریف. الکتاب الذی یجمع فیہ مؤلفہ، وہ کتاب مستدرک کہلاتی ہے یا اس کا نام رکھا جاتا ہے جس میں اصل، جس پہ مستدرک بنائی جا رہی ہے، مثلا صحیح مسلم، صحیح بخاری. یجمع فیہ مؤلفہ، تو مستدرک کا لکھنے والا ان احادیث کو جمع کرتے. احادیث یستدرکہا علی کتاب آخر مما فاتہ، لکھنے والا ان احادیث کو لکھتے جو اصل کتاب بخاری مسلم وغیرہ وغیرہ، ان کی شرائط کے مطابق اصل کتاب کے مصنف سے وہ احادیث رہ گئی تھی، لیکن معیار پہ پوری اترتی تھی. اس کتاب کی جو بڑی کتاب ہے، اس کی شرائط پہ پوری اترتی تھی. اب کوئی آدمی بعد کے دور میں ان روایات کو جمع کرتا ہے تو اس کی کتاب کو کہیں گے مستدرک. ٹھیک ہے بچوں؟ المجمع المؤسس للمعجم المفہرس، یہ کتاب دیکھنا، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی بہت اچھی کتاب ہے. انہوں نے بھی تعریفات لکھی ہیں اور بہت کامل، ظاہر ہے کیوں نہ لکھتے. امت میں جن لوگوں پر اللہ نے کرم فرمایا اور اللہ نے بہت مہربانی فرمائی، اور صاحب کرامت اولیاء کرام رحمہ اللہ میں سے یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں پر انہوں نے اتنی محنت کی ہے کہ ان کے دین کی خدمتوں کے اعتراف میں یوں ہی جنازہ اٹھا، بادل برسنا شروع ہو گئے. پورے قاہرہ میں شدید گرمی پڑ رہی تھی، لیکن ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ کے جنازے پہ خدا کی رحمت برس رہی تھی، حاضری ہوئی تھی ان کے مزار پہ قاہرہ میں، بہت خستہ حال میں تھا. اب تو معلوم نہیں کیا ہوا. اب مثلا مستدرک کی ایک قسم دیکھ لیں. دارقطنی کا نام آپ نے سنا ہوگا، پہلے بھی گزر چکا. 385 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے، الالزامات. یہ دارقطنی کی سنن بھی ہے، علل بھی ہے، اور انہوں نے اپنی مستدرک کس پہ لکھی ہے؟ صحیح ہے ان پہ، بخاری پہ بھی اور مسلم پہ. اور انہوں نے لکھا اس میں وضاحت سے کہ میں اپنی اس کتاب اور مستدرک میں معیار تو وہ رکھ رہا ہوں جو امام مسلم اور بخاری رحمہ اللہ نے رکھا تھا حدیث کو پرکھنے کا، لیکن ان دونوں کتابوں میں بہت سی احادیث جو ان کے معیار پہ پوری اترتی تھیں لکھنے سے رہ گئی ہیں، اور میں اس رہ جانے والی جو چیز تھی اس کو پورا کرنا، اور انہوں نے مرتب بھی اسے کیا. اور مقبل بن ہادی وادعی، یہ آخری دور میں وہابیت کے امام تھے، لیکن کام بچے انہوں نے کیا. 1980 میں ان کی کتابیں چھپ کے سامنے آنا شروع ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ دارقطنی کی کتاب ہے رحمہ اللہ تتبع، وہ بھی بڑی اچھی کتاب ہے، اسے پڑھنا چاہیے. غالباً اس کے ساتھ ہی یہ چھپی ہے. الالزامات بھی اور التتبع بھی، دونوں کتابیں ایک ہی جگہ چھپی ہیں. ہمارے ہاں کے ذخیرے میں یہ کتابیں مل جائیں گی، اور بہت پڑھنے کے مستدرکات جو ہیں ان میں سے بہترین مستدرکات میں جو شمار ہوتی ہے وہ ہے. ایک اور مستدرک دیکھو جو بہت زیادہ مشہور ہے، اور بہت کچھ اس کے متعلق لکھا گیا ہے. حدیث شریف پہ کام کرنے والوں کو اس کو ہمیشہ مطالعے میں رکھنی چاہیے. امام حاکم نشاپوری رحمت اللہ علیہ ہیں، اور انہوں نے کتاب لکھی ہے مستدرک علی الصحیحین للحاکم نشاپوری، یہ کتاب کا نام ہے رحمہ اللہ. نشاپور ابھی بھی موجود ہے ایران. اور انہوں نے اپنی اس کتاب کو مسلم بخاری کی شرائط پہ رکھنے کی کوشش کی ہے. ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ بن محمد، یہ ہیں حاکم رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کا نام لیا جاتا ہے عام طور پہ حاکم نشاپوری. تاریخ نشاپور انہوں نے لکھی ہے، فضائل الشافعی لکھی ہے، اور 405 ہجری میں ان کا نشاپور میں انتقال ہوا، اور ان کی کتاب المستدرک علی کتاب الصحیحین، اس کا نام یہ انہوں نے رکھا کہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں، یا ان دونوں حضرات میں سے کسی ایک کی بھی جو شرائط حدیث کی قبولیت کی تھیں، اور وہ حدیثیں انہوں نے اپنی کتابوں میں نہیں لکھی، میں اس کو اب لکھ رہا ہوں رحمہ اللہ. لیکن سچی بات یہ ہے کہ حاکم حدیث کے قبول کرنے میں بہت متساہل ہیں، یہاں تک کہ لوگوں نے ان کے متعلق ان کی اس غفلت اور اس تسہیل، اور وہ جو ان کی طبیعت میں ایک کچا پن پایا جاتا تھا رحمہ اللہ، اس کی وجہ سے شدید تنقید کیا ہے، یہاں تک دیا ہے کہ یہ اصل میں شیعہ تھے. ان سے تو ان کے شاگرد امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ اچھے ہیں، بحقی پھر بھی زیادہ تحقیق کر لیتے، لیکن حاکم نشاپوری ایسی ایسی روایات لائے ہیں کہ الامان الحفیظ. حافظ کی یہ مستدرک ہم اسے پڑھنا جائز ہی نہیں سمجھتے جب تک کہ آدمی اس پر امام زاہبی رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ نہ دیکھے. زاہبی رحمۃ اللہ نے اس کتاب کو پڑھا ہے اور اس پہ شدید تنقید کی ہے، کئی جگہ انہیں لکھا ہے کہ کسی شرط پہ پوری نہیں اترتی، کئی جگہ لکھا ہے کہ بخاری اور مسلم بالکل اس کی ان کی شروط پہ یہ حدیث پوری نہیں اترتی. ایک جگہ تو یہاں تک لکھا ہے کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ حاکم حدیث کے بارے میں اتنا زیادہ سستی سے کام لیں گے، انہیں یہ علم اتنا تھوڑا آتا ہوگا، مجھے نہیں معلوم تھا. تو امام زاہبی رحمۃ اللہ علیہ ان کو ضرور پڑھنا چاہیے. تبصیر ایک کتاب ہے، اس میں بھی یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی. 748 ہجری میں انتقال ہوا تھا زاہبی رحمۃ اللہ علیہ کا دمشق، گویا 728 ہجری میں ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کا انتقال ہوا تھا، اور ان کے 20 برس کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے. تو مستدرک حاکم بہت ہے. اسی لیے بعض علماء حدیث میں لکھا ہے کہ حاکم جس حدیث کی تصحیح کر دیں ضروری نہیں ہے کہ اسے قبول بھی کیا جائے. ابن جوزی کو پڑھو گے تو اگرچہ کہتے ہیں کہ حدیث میں وہ بہت زیادہ سخت ہیں، انہوں نے حاکم کی 60 کے قریب احادیث پر بحث کر کے سب رد کر دی ہیں، اور انہوں نے کہا کوئی حدیث اس میں سے صحیح نہیں ہے اگرچہ یہ مستدرک میں آئی. ایک کتاب ہے تعقبات. تعقبات جو ہے یہ محدثین کیا بڑی اہمیت رکھتی ہے، اس کو بھی پڑھ. یہ بھی حاکم کی مستدرک پہ، اور جلال الدین سیوتی جو خود بھی کوئی زیادہ بہت زیادہ قابل استناد نہیں ہے، انہوں نے بھی اس مستدرک پہ تنقید کی. توضیح المدرک فی تصحیح المستدرک، کاش وہ اسے مکمل کر جاتے لیکن وہ مکمل نہیں کر سکے. یہاں تک کہ محدثین کو اتنا اعتراض اس مستدرک کے حاکم پہ ہے کہ مالینی رحمت اللہ نے فرمایا کہ لئی صفیح حدیث، اس میں کوئی حدیث ایسی نہیں ہے، علی شرطہما، جو بخاری اور مسلم کی جو شروط تھیں ان کو پورا کرتی ہو. زہبی رحمت اللہ اس کا رد لکھا ہے. زہبی کہتے ہیں یہ تو فتویٰ خیر بہت ہی سخت ہے، اور زہبی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں بل فیہ جملت وافرہ علی شرطہما، مستدرک کی بہت سی احادیث ایسی ہیں جو بخاری اور مسلم کی شرط پر پوری اترتی ہیں. پھر ایک پورا حصہ مستدرک کا دوسری قسم کی احادیث ہوئے ہیں جو یا تو بخاری اور یا تو مسلم کسی ایک کی شرط پر پوری اترتی ہیں، دو ہو گئیں قسمیں رحمہم اللہ. اور تیسرے وہ پھر کہتے ہیں کہ کتاب میں بہت بڑا حصہ ان کا بھی ہے جو بخاری اور مسلم میں نہ ہوں لیکن سند کے اعتبار سے مانے جانے کے قابل ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ایسی سی روایات چوتھی قسم وہ ہے. پہلی قسم جو بخاری مسلم کی روایات پہ پوری اترتی ہیں، حاکم کی مستدرک کی روایات رحمہ اللہ. دوسری قسم جو دونوں میں سے کسی ایک کی روایت پہ پوری اترتی ہیں، یا بخاری کی یا مسلم کی. تیسری قسم ان احادیث کی جو بخاری مسلم کے علاوہ بھی جو اسناد ہیں اس کے مطابق ہیں، صحیح سند ہیں. چوتھی وہ کہتے ہیں فہو مناکیر وواحیات لا تصح، ایسی ہیں جو حدیثیں نہیں ہیں، واحیات باتیں. ان احادیث پہ شدید تنقید ہوئی ہے. وفی بعض ذالک موضوعات، اور کچھ تو ایسی ہیں جو سرے سے جھوٹ ہے. اور وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ انہو صنفہ، کہ انہوں نے اپنی مستدرک کو اس وقت تحریر فرمایا جب عمر کا آخری حصہ آ چکا تھا اور ان پر غفلت طاری ہو گئی تھی، تو اس لیے انہیں تنقیح کا اپنی کتاب پہ نظر ثانی کا موقع نہیں ملا. تو یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ بھی ایسی چیزیں لکھی ہیں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک کے پڑھنے کا اقرار بھی کیا ہے، اور پھر یہ بھی تحریر فرما دیا ہے کہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی احادیث میں تساہل ہے. تو یہ اس لیے اتنی لمبی بات کی کہ بچوں اس مستدرک کے حوالے تمہیں بہت جگہ ملیں گے. اہل تشیع بھی اس کا حوالہ دیتے ہیں، اور مستدرک کے متعلق بہت سی احادیث میں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ہمارا مسلک اہل سنہ کا ایسے ہرگز نہیں ہے، بلکہ اہل سنہ کا مسلک اس کے برعکس ہے. جو کچھ بھی حاکم رحمۃ اللہ علیہ روایات لائے ہیں ہم ان روایات پر بھروسہ بھی نہیں کرتے، اور ان روایات کو مستند بھی نہیں مانتے. ضروری ہے کہ مستدرک کے متعلق جو کچھ امام زاہبی رحمۃ اللہ علیہ رائے دیں اس کو نظر میں رکھنا چاہیے. عظمی ہیں، بڑے محدث ہیں، ان کی حدیث شریف میں کتابیں موجود ہیں. وہ فرماتے تھے کہ ابن حبان جو ہیں وہ حدیث میں حاکم سے بڑے ہوئے ہیں، ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ہیں، انہوں نے دو آدمیوں کے متعلق لکھا ہے کہ وہ مستدرک سے کہیں زیادہ اچھے ہیں. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ تم اس کو دیکھو، صحیح ابن خزیمہ کو اور ابن حبان کو. تو ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابن حبان اور خزیمہ کی احادیث مستدرک سے کہیں اعلی درجے کی ہیں. وانزف احا اسانید، اور اس کی سندیں بھی انتہائی پاکیزہ ہیں ان کی. ومتونن، اور ان کے متن بھی بڑے پاکیزہ ہیں. جو خزیمہ، ابن خزیمہ اور ابن حبان لائے ہیں ان کو دیکھو. حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ حاکم رحمت اللہ علیہ اس کی غرض کو بھی نہیں پہنچ سکتے، اور وہ ایسے ایسے مجہول لوگوں سے روایت کرتے ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا. تو اس لیے حاکم ان کی مستدرک پہ پورا اعتبار نہیں کیا جا سکتا. ہمیشہ حاکم کی مستدرک کی روایات، حاکم کا حوالہ سنتے ہی یہ ذہن میں آپ کے آنا چاہیے کہ پہلے اس کی تحقیق کریں گے، پھر بات کریں گے کہ زاہبی رحمت اللہ نے کیا لکھا ہے، اس حدیث کو باقی محدثین نے کس نگاہ سے دیکھا ہے، اور اس پہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے اگر اعتراضات کیے ہیں تو ان کو دیکھنا ضروری ہے. یہ ہے فرق بیٹے بچوں. جو حدیث پڑھا ہوا ہوتا ہے نا، جب وہ سنتا ہے کہ بخاری نے یہ کہا، جب وہ سنتا ہے کہ حاکم نے یہ کہا، تو فوراً اس کا ذہن منتقل ہو جاتا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان کی کسی دلیل کو اظہار کرنا، اس کے متعلق کچھ کہنا یہ تو ذرا سا مشکل ہوگا. حاکم کی کوئی بات نہیں، پہلے تو دیکھتے ہیں نا کہ حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا. وہ نیک تھے، صوفی آدمی تھے، بڑے اچھے تھے، ان کی ان چیزوں میں کوئی شک و شبہ نہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم لوگوں کا یہی حسن ظن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہترین مقام انہیں ملا ہوگا. اور ایک مرتبہ بیمار ہو گئے تھے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شفا کے لیے ایک چیز فرمائی تھی، اور وہ واقعی شفا یاب ہو گئی، اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن جب بات آئے گی علم کی تو باقی سب چیزیں پھر ایک طرف. پھر علمی میدان تو علمی ہے نا. حاکم رحمت اللہ علیہ حدیث شریف پڑھاتے تھے، اور ان کے چہرے پہ اور جسم پہ ایسے نشانات ظاہر ہو گئے تھے کہ کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، تو درمیان میں پردہ لٹکا دیا گیا تھا. تو جوابات بھی دیتے تھے سوالات کا، تو ان کو ایک رکا موصول ہوا. پردہ اس لیے لٹکا دیا گیا کہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کو کوئی نہ دیکھے، خوف آتا تھا، ایسی بیماری ہو گئی. تو ایک رکا موصول ہوا، انہوں نے پڑھا، انہوں نے کہا یہ لڑکی نے لکھا ہے، کسی بچی نے، اور کہا ہے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور میں کئی دن سے بہت پریشان تھی، تو میں نے عرض کیا کہ ہم اپنے استاد کا چہرہ دیکھنے سے بھی محروم ہو گئے ہیں، اللہ کے رسول حاکم بیمار ہو گئے ہیں، اور ساری زندگی آپ ہی کی چیزیں پڑھتے پڑھاتے رہے ہیں، تو آپ فرمائیں ان کا کیا ہوگا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاکم کو کہو فلاں محلے میں پانی کی بڑی قلت ہے، اور وہاں پر کنواں کھدوا دے، اور پانی جب اللہ کی مخلوق پیے گی تو وہ اس کے لیے دعا مانگیں گے، اللہ اسے صحت دے دے. حاکم رحمۃ اللہ ہے بیٹھے بیٹھے ہی لوگوں کو بلایا، حکم دیا، اور پانی کنویں کی کھدائی شروع ہوئی، اور حاکم رحمۃ اللہ علیہ کے وہ جو جسم مبارک پہ ایسا ہو گیا تھا وہ سوکھنا شروع ہو گئے. حتیٰ کہ جس دن پانی نکلا ہے اور لوگوں نے پینا شروع کیا ہے اسے، بس اس کے بعد وہ بیماری ختم ہو گئی، جلد صاف ہو گئی، اور وہ لوگوں میں تشریف لائے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کا مقام یہ تھا. کچھ تھوڑی بہت اس خواب سے، ظاہر ہے کہ خواب حجت نہیں ہوتے، مگر پتہ چلتا ہے کہ مومن انسان تھے، کیا بشارت انہیں اس خاتون اس بچی کے ذریعے سے ملی تھی. یہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن بچوں جو علم کا میدان ہے نا، اس میں بڑی تحقیق سے کام لینا پڑتا ہے، اور ہمیں کرنی ایک ہی بات ہے، ہمیشہ یاد رکھنا اسے ہمیشہ یاد رکھنی. یہ لکھ کے رکھ لو اپنے کمرے میں، اپنی ڈیسک پہ بچو، کہ ہم نے اختلاف اور احترام کو جمع کرنا ہے. حاکم رحمت اللہ علیہ کی توہین ولیعظ باللہ، بڑا لفظ ہے توہین، تو ذرہ برابر ان کے ادب اور احترام میں کمی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ تو ہو گیا احترام، اور اختلاف علمی اختلاف ہے، ڈٹ کے کریں گے. جو واہیات باتیں انہوں نے لکھی ہیں اس پہ بالکل ذرا نرمی نہیں دکھانی، ہمیشہ ادب اور اختلاف کو جمع کرتے رہو ساری زندگی. جب علمی مباحث ہو تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا، اور جب ادب اور احترام کا مسئلہ ہے تو ہم سب سے زیادہ ادب اور احترام اپنے اسلاف کا کرنے والے. مستدرک رحمہ اللہ کی چھپی تھی حیدرآباد دکن سے، دکن والے بھلا کیسے پیچھے رہ جاتے، حیدرآباد والے کیسے پیچھے رہ جاتے. اللہ تعالی ان حیدرآبادیوں کو اپنا خاص قرب عنایت فرمائے، اور جس نے بھی کام کیا اور نہیں بھی کیا اللہ کا فضل سب پہ نازل ہو. کاش کہ یہ رہ جاتا تو لوگ سمرقند اور بخارا کو بھول جاتے. دائرۃ المعارف عثمانیہ جو تھا، آپ کو معلوم ہے 4 جلدوں میں 1915 میں یہ کتاب چھپی تھی، اور اس وقت کتاب لوگوں کو پتا بھی نہیں تھا، بہت سے لوگوں کو، کہ ہے کیا چیز. پھر اس کو بعد میں تحقیق کر کے، وہ حیدرآباد دکن والا جو نسخہ تھا ایک عرصے تک چلتا رہا، پھر اس کو تحقیق کر کے 1990 میں چھاپا گیا، اور یہ چھپا تھا ریاض میں. اب بھی تم ایک چیز دیکھنا، اگر حیدرآبادی نسخہ مل جائے تو مکہ مکرمہ وغیرہ سے جو نسخہ چھپتا ہے اب بھی، ان کی فہرست ایک ہی ہے، یعنی نئے محققین نے بھی اس فہرست کو نہیں چھیڑا جو حیدرآباد دکن میں جن محققین نے کام کیا تھا، جو فہرست انہوں نے بنائی تھی، بہت اچھی چیز بنائی تھی، بہت محنت کر کے ان حضرات نے اس وقت اپنا کام پورا کیا تھا. اور اب مدینہ منورہ سے، حرمین شریفین سے، بہت جگہوں پر یہ کتاب اسی تحقیق کے ساتھ مل رہی ہے. آخری جو ایڈیشن اس کا تھا وہ 1990 میں آیا ہے، شاید اس کے بعد بھی اب محققین نے اس پہ محنت کی ہوگی، مگر ہمارے پاس وہ نسخہ رہا جو ہم لبنان سے لائے تھے، اور بیروت کا وہ نسخہ، لبنان کا وہ نسخہ امام زاہبی رحمۃ اللہ علیہ کی تصریحات کے ساتھ ہی حاشیے میں ہے، وہ چھپا ہوا. ایک تیسری مستدرک آپ سے درج کریں، تو مستدرک صحیح بخاری اور مسلم پہ ہے رحمہ اللہ، اور وہ مستدرک جو ہے ابو ذر حروی کی ہے. حروی بخاری کے بھی شارح ہیں نا، ابو ذر حروی رحمہ اللہ، اور وہ کتاب جو انہوں نے لکھی ہے المستدرک علی الصحیحین، اس میں انہوں نے بخاری اور مسلم دونوں پر استدراک کیا ہے، اور یہ انصار سے تھے اور حرات افغانستان میں آ گئے تھے، اور اس وقت جو خراسان تھا بہت بڑا قطعہ تھا عالم اسلام کا، 4 اس کے حصے ہو گئے تھے، حصے کیے گئے تھے، ایک نشاپور تھا، ایک مرو تھا، تیسرا بلخ تھا، اور چوتھا ہرات تھا، اور مالکیوں کا بھی بڑا اثر تھا، مکہ مکرمہ میں بھی ان لوگوں نے کام کیا، اور بہت سی تصانیف ان میں سے انہوں نے دارقطنی کا مستخرج بھی لکھا ہے. دارقطنی کا مستخرج جو ہے رحمہ اللہ وہ اب چھپ بھی چکا ہے. بہرحال انہوں نے مستدرک لکھی صحیحین پہ، اور حدیث شریف میں ان کا پایا بھی ظاہر ہے کہ بہت بلند. اس کے بعد ایک اور کتاب حدیث میں آتی ہے، اور حدیث شریف میں اس کا ذکر آتا ہے، محدثین نے جو کچھ لکھا ہے اس کا نام انہوں نے رکھا ہے مستخرج، ایک مستدرک ہو گیا، ایک مستخرج ہو گیا. یہ جتنے کتاب و سنت اور در سے حدیث ہو رہا ہے اور در سے قرآن ہو رہا ہے، ادھر سے قرآن کے نااہل، ہم اسی لیے ان کی تردید کرتے ہیں اور چڑھتے ہیں کہ تم نے بھیا نہیں پڑھا حدیث شریف کو، تم نے بھیا قرآن پاک کو نہیں پڑھا، مت یہ کرتوت کرو. اسلام کے ساتھ اس اچھی نیت اور اپنے خلوص کو کسی اور طرح پورا کرو، جاؤ عبادت کرو، جاؤ علماء کی سے تعلیم حاصل کرو. یہ جو احادیث کی تشریح ایسے کرتے ہیں بغیر اساتذہ سے پڑھے ہوئے اور تفسیریں بیان کرتے پھرتے ہیں، یہ گمراہی میں چلے جاتے ہیں. اسی بچوں ان سے کبھی پوچھنا کہ حضرت یہ حدیث 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 اس مستخرج کیا ہوتی ہے، سنا تھا کسی بے وقوف سے نام اس کا، پتہ ہی نہیں ہوگا. مستخرجات، اس کو آپ تدریب الراوی میں دیکھنا، امام سیوطی رحمۃ اللہ بڑا اچھا لکھا ہے. اسی طرح سنعانی کی توضیح الافکار ہے، اس میں بھی بہت اچھا ہے. اور مختلف محدثین نے مستخرج لکھے ہیں، مستخرجات لکھے ہیں. مثلا مستخرج اچھا ہوتا کیا ہے؟ مستخرج جو ہے اس کا لغوی معنی اور پھر اس کے بعد اس کا شرعی معنی، یہ دونوں چیزیں بیان کر دیں آپ سے. خرجن، یا پھر بولیے خرجن، پیداوار. وہ ٹیکس جو بادشاہ زمین کے مالکان سے لیا کرتا تھا، وہ پیسہ یا وہ آمدن جو زمین سے برآمد ہوتی تھی اور مالک زمین کا بادشاہ کو پیش کیا کرتا تھا کہ جیسے چاہے سو وہ کرے اور استعمال میں لائے. اسی لیے یہ خرجن، خرچہ، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. خروج، باہر نکلنا، اور تخریج، کسی کو باہر نکال دینا، اور مخارجہ، وہ پیسہ یا وہ چیز یا وہ اناج یا کوئی بھی چیز جو رعایا اپنے بادشاہ کے لیے تیار رکھتی ہے یا اسے ادا کرتی ہے. خارج، نکلنا، نکلنے والا، جائیداد پہ قبضہ نہ ہو اور لوگ اس کو نکال دیں، اسے کہتے ہیں خارج. اسی لیے حدیث میں بہت جگہ ان الفاظ کو استعمال کیا گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہ پہ اس حدیث کو، بخاری کے بالکل شروع میں دیکھنا، کیا سادگی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کیا محبتیں اور اعتماد تھا ان اہل مکہ پہ جب انہوں نے کہا، یہ جو تھے ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہا جہاں لے گئی تھی ورقہ بن نوفل، اب تو ایسے پیدا ہو گئے ہیں نا جن کے نزدیک غار حرا اور ورقہ اور یہ سب چیزیں کہانیاں ہیں، قصے ہیں. یہ بخاری شریف کی بالکل پہلے دوسرے صفحے پہ حدیث آتی ہے. یہ چیزیں اگر قصے اور کہانیاں ہیں نا بچوں، تو تمہارے اس دین کا پھر اعتبار ہی کیا رہ گیا ہے؟ دانشوروں کی عقل اور قرآن پاک اور کیا رہ گیا؟ وہاں پہ آیا ہے کہ ورقہ بن نوفل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ حاضر ناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھی حاضری دیتے تھے. ولیتنی اکون حیاً، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا، کاش جزیان، میری صحت اور طاقت مجھے اجازت دیتی کہ جب مکہ والے آپ کو یہاں سے نکالیں گے نا تو میں آپ کا ساتھ دیتا. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی اور معصومیت دیکھو، فرمایا افا مخرجیہ ہوں، ہیں مکہ والے مجھے نکالیں گے؟ وہ کیسے، مکہ والے کیسے نکالیں گے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت، جو بھی آدمی حق اور سچائی کے ساتھ مبعوث ہوتا ہے نا، ان کی قومیں پھر ان کے ساتھ یہی کیا کرتی ہیں۔ ان قوموں کی بدبختی ہوتی ہے بچوں، ایک ذرا سی سنو ان قوموں کی بدبختی کیسے ہوتی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ وَن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور گمراہی کا راستہ دیکھتے تھے یہ یہودی تو اسے اختیار کر لیتے تھے، اور ہدایت کے راستے ہم ان پہ کھولتے تھے تو اس کے پاس نہیں جاتے تھے۔ جان بوجھ کے قوم گمراہی کا راستہ اختیار کرے اور حق کے راستے کو جان بوجھ کر چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کی عاقبت سنوارے؟ اس کی دوسری مثال دیکھو، سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، فرعون سے نجات پائی قوم نے، کیا مشکلات تھیں جن میں ان سب لوگوں نے زندگی گزاری، اور فرعون کا شدید عذاب اس کو دیکھنے کے بعد جب یہ نکلے ہیں، پا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تورات کو لینے کے لیے ٹور پر پہنچے ہیں، اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے چھوڑ گئے ہیں، قوم میں موسیٰ اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہدایت دینے والے، اور قوم کہاں چلی گئی؟ وہ سامری کے پیچھے چل پڑی، جس نے بچڑا بنایا تھا اور جو بت تراش تھا اس کے پیچھے چل پڑے، اور ہدایت کے دو منبعے موسیٰ و ہارون علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو اللہ نے سلام کہا، سلام علی موسیٰ و ہارون، اللہ کی سلامتی پہنچے موسیٰ اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام تک، ان کو چھوڑ دیا اور قوم سامری کے پیچھے لگ گئی۔ ایسے ہی ہوتا ہے بچوں، جن قوموں نے تباہ ہونا، ہدایت کے راستے اور منبے اور چشمے اور دریا اور سمندر ان کے بیچ موجود ہوتے ہیں، اور قوم اتنی پاگل دیوانی ہو گئی ہوتی ہے کہ گمراہوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور اہل علم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس لیے مستخرج، یہ جتنے درس حدیث اور درس قرآن پڑھے بغیر میں اپنی عقل سے جذبات سے دیتے ہیں، ان سے کبھی پوچھنا مستخرج کیا ہوتی ہے؟ ہم بات کر رہے تھے مستخرج کیا ہوتی ہے، المستخرج، لغوی بحث گزر گئی، اصطلاح میں کس کو کہتے ہیں؟ المستخرج عندہم، محدثین کے ہاں رحمہ اللہ مستخرج کہتے ہیں کہ ان یاتی المصنف، مصنف کتاب تحریر کرنے والا، وہ کسی کتاب کو، حدیث شریف کی بڑی کتاب کو لے لے، فَيُخَرِّجُ أَحَادِيثَهُ بِأَسَانِيدٍ لِنَفْسِهِ، تو وہ ان احادیث کے متون کو لے لے اور ان احادیث کی سند کو اپنی کسی صحیح سند سے بیان کر دے، من غیر طریق ان صاحب کتاب، صاحب کتاب نے جو کتاب لکھی ہے وہ سند اس کے علاوہ ہوگی، فَيَجْتَمَعُ، تو یہ جو لکھنے والا ہے مستخرج، یہ جمع ہو جائے گا، ماہو، اس مصنف کے ساتھ، فی شیخ ہی او فی من فوقہ ہی، تو یا تو وہ شیخ کے ساتھ سند میں چلا جائے گا، او فی من فوقہ ہو، یا شیخ سے اوپر کوئی ملے اس کے ساتھ سند میں شریک ہو جائے گا، ولو فی الصحابی، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے، تو اس لیے وہ کتاب میں اپنی میں ما رعایت ترتیب ہی و متونہ و ترک اسانیدہ، وہ تینوں چیزوں کا خیال رکھتا ہے کہ اصل کتاب جو مرتب ہوئی ہے میری کتاب بھی ویسے ہی رہے، متن بھی ویسا رہے، اور سندیں بھی ان کے ترک بھی ایک جیسے رہیں، مگر وہ درمیان میں جا کر کہیں شرکت کر دے۔ المستخرج عندهم ان یاتی المصنف الی الکتاب فیخرج احادیثه باسانید لنفسه من غیر طریق صاحب الکتاب فیجتمع معه فی شیخه او فی من فوقه ولو فی الصحابی مع رعایت ترتیبه ومتونه وطرق اسانیده۔ یہ ہے اس کی شرعی یا محدثین کے ہاں تعریف اصطلاحی رحمہ اللہ. اب آگئی بات اس کی ذرا سی پچھلی. مثلا بچوں ایک محدث اٹھاتا ہے صحیح بخاری شریف کو مسلم کو، یہ صرف فرضی باتیں کر رہے ہیں آپ سمجھ کے لیے، اور وہ کہتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، امام بخاری رحمت اللہ علیہ اسے اس سند کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں، کیوں نہ میں دیکھوں کہ میرے پاس اس حدیث کی انما الاعمال بالنیات کی کوئی اور سند بھی ہے. اب وہ غور کرتا ہے کہ اچھا میرے استاد اور امام بخاری رحمت اللہ کے استاد یہ دو مختلف شخصیات ہیں. اچھا میرے دادا استاد دوسرا جو مجھ سے آگے واسطہ بنتا ہے، اور امام بخاری رحمت اللہ کی یہ بھی مختلف ہیں. اچھا تیسرے میں یا چوتھے میں یا پانچویں میں، حتیٰ کہ کسی بھی جگہ جا کر میرے اساتذہ اور امام بخاری رحمت اللہ کے اساتذہ کسی جا کر جمع ہو جاتے ہیں، یا پھر صحابی پہ جمع ہو جاتے ہیں، یہ صحابی سے کہیں پہلے ہی جمع ہو جاتے ہیں. مثلا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے انما الاعمال بالنیات، اور میرے پاس یہی حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، تو صحابی میں تو اختلاف ہو گیا نا رضی اللہ عنہ. اس سے نیچے، اس سے نیچے کہیں بھی میرے کسی استاد کی سند اور امام بخاری رحمت اللہ کی سند یہاں پہنچ کر ایک ہو جاتی ہے، تو اس کو نقل کرتے ہیں، پھر وہ لکھ دیتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ سند یہ لائے ہیں، میں سند یہ پیش کر رہا ہوں، اس سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے جو متن ہے جو انہوں نے ذکر کیا ہے اور جو میں کرنے لگا ہوں، متن ہمارا ایک ہی ہے. سند میں اس طرح فرق پڑتا ہے، تو ایک سند دوسری سند کو قوی کرتی ہے، تائید کے طور پہ پیش کی جاتی ہے، اس کے اپنے فوائد ہیں. تو جو آدمی یہ کام کرے گا اس کی کتاب کا نام پڑے گا مستخرج. امام مسلم رحمت اللہ علیہ، مسلم رحمت اللہ علیہ اپنے پانچ اساتذہ کے واسطے سے ایک حدیث لے آئے کہ میں نے ان سے سنا، انہوں نے اس سے سنا، انہوں نے اس سے سنا، پانچ آدمی فرض کر لیجئے پورے ہو گئے. یہ محدث کہتا ہے کہ اچھا یہ تیسرا جو آدمی اس میں آ رہا ہے نا، یہ میری سند میں بھی آتا ہے. تو وہ لکھتے ہیں کہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث جبریل کو اس طرح لکھا ہے، اور ان کی سند یہاں آ رہی ہے، میری سند یہ وہاں پہنچ کر میری بھی سند ان سے مل جاتی ہے رضی اللہ عنہم. تو اس کو وہ تصریح کرے گا اپنی کتاب میں، تو مستخرج یہ کہلائے گی. محدثین جو گہرا علم حدیث کا رکھتے ہیں نا، وہ پھر بچوں کو پڑھاتے ہوئے بتاتے ہیں کہ بیٹے یہاں پر پہنچ کے نا یہ جو راوی ہے زہری، اس کی یہ اسانید ہیں، فلاں آدمی یہاں سے پہنچ کے اس حدیث کو لے لیتا ہے. اصل جڑ اور تنا یہ ہے، اور اس پر جو شاخ کاٹ کے لگائی گئی ہے وہ میرے استاد تھے، وہ فلاں تھے، وہ فلاں. یہ ہے مستقل. امید ہے انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں بات آ گئی ہوگی. مثلا اب دیکھو مستخرجات کتنی لکھی گئی، تو مستخرجات میں یہ سنن ابی داود ہے نا، تو اس پہ قاسم بن اسبغ رحمہ اللہ انہوں نے مستخرج لکھی ہے کہ کہاں کہاں کون کون کا سا استاد، کون کون سے صحابی غیر صحابی رضی اللہ عنہم امام ابو داود رحمت اللہ علیہ کی سند میں آتے ہیں. اچھا بھئی وہ سند میں تیسرے نمبر پہ، یہ تیسرے نمبر والے جو ہے نا پانچ درجے کے بعد میری حدیث کی سند میں بھی آ جاتے ہیں، میں اور ابو داود رحمت اللہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ ہے مستخرج. ابو نعیم اصفہانی ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمت اللہ، اگرچہ بڑی تعریف کی ہے لیکن یہ یاد رکھنا ان کی جو ہے نا حلیت الاولیاء، اس میں بہت سی چیزیں بس ایسے ہی ہیں، پڑھو اور چپ کر کے گزر جاؤ. ہمیشہ اپنے بڑوں کی بات جو سمجھ میں نہ آئے نا، تو یا تو پھر تحقیق کرو کہ اصل بات کیا ہے، اور یا پھر خاموشی سے گزر جاؤ کہ بس ٹھیک ہے حضرت سمجھے ہوں گے، میری سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا رحمہ اللہ، گزر جاؤ. کبھی بے ادبی میں نہ پڑھ، کبھی بھی. تمہیں نہیں معلوم بھئی، تم تو ایک حدیث پہ بحث کر رہے ہو، اس کی اور پتہ نہیں کتنی نیکیاں ہو جو اللہ کے یہاں قابل قبول. کتنی چیزیں ہوں جو خدا نے مانی ہوں کہ میرے اس بندے نے بہرحال محنت تو کی ہے نا. تو مستخرج ابو نعیم اصفہانی کی, اس کی ابو نعیم رحمۃ اللہ, ابو نعیم رحمۃ اللہ کی بڑی تعریف حضرت فتاوی میں لکھی ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے. لیکن یاد رکھو کہ ان کی ہر تصحیح کو صحیح ماننا یہ نہ کرنا, یہ غلطی ہو جائے گی. مستخرج ابو نعیم اصفہانی کی بھی ہے کتاب التوحید پہ, اور کتاب التوحید کس نے لکھی تھی؟ یہ ابن خزیمہ نے لکھی. ابن خزیمہ اور ابو نعیم ان دونوں کو جب پڑھو گے تو پھر پتہ چلے گا کہ اللہ تعالی نے ان لوگوں کو کتنا علم دیا تھا. اور یہ مستخرجات بہت ہیں, بہت ہیں. ایک مستخرج صحیح بخاری پہ بھی ہے اسماعیلی کی, اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح اسماعیلی اس نام سے الموجم المفارس میں اس کا ذکر کیا, اور بہت لوگوں نے اس پہ لکھا ہے. یہ جو ہیں احمد بن ابراہیم بن اسماعیل الاسماعیلی, یہ شافعی المسلک تھے, جرجانی تھے رحمہ اللہ, اور امام شافعی رحمۃ اللہ اور زاہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اسماعیلی کی رحمہ اللہ بڑی تعریف لکھی ہے, بڑی تعریف لکھی ہے. لکھا ہے کہ حافظے کے بادشاہ تھے اور اتنا کچھ علم اللہ نے دیا تھا کہ متاخرین محدثین میں رحمہ اللہ کم ہی کوئی اس کی ٹکر کا گزرا. بہت بہت علم اللہ نے دیا تھا, اور غضب کا حافظہ بھی اللہ نے دیا تھا. حافظہ علم کے حصول کا ایک ذریعہ ہے, اصل علم نہیں ہے. اصل علم کیا ہے بیٹے بچو؟ اصل علم جس چیز کو کہتے ہیں نا, وہ اللہ کا خوف ہے, وہ اللہ کا ادب اور اس کی حیا ہے. سارا لکھ پڑھ کے مستخرج کیا اور مستدرک کیا اور صحیح کیا اور جامع کیا, سب کچھ پڑھنے کے باوجود اگر اللہ کی حیا, اللہ کا خوف دل میں پیدا نہیں ہوا نا, تو ایسے جاہل کے جاہل ہی ہیں ہم سب. اور وہ جاہل دیہاتی جو ایک اور دو سبزیاں نہیں لیتا, کہتا ہے یہ ساتھ والے کی زمین کی ہیں, اس کو دو, میری نہیں ہے, یہ آدمی صاحب علم ہے. سکھ پتہ ہے مر کے اللہ کو جواب دینا. تو اس لیے اس غرے میں نہ رہنا کہ تمہیں بہت سی باتیں بیان کرنا آتی ہیں, تم کوئی صاحب علم بن گئے ہو. اگر تمہارا علم خدا کی راہ نہیں دکھاتا تو نری جہال. ایک اور مستخرج ہے صحیح بخاری پی, غتلیفی رحمۃ اللہ علیہ کی, 377 ہجری میں غتلیفی, ان کا انتقال ہوا اور اللہ نے انہیں بھی بڑا علم دیا تھا. صحیح بخاری پہ انہوں نے کام کیا. ان کے دادا کا نام تھا غتریف, تو غتلیفی. اور ایک ابن بھی زحل ہیں رحمہ اللہ, ان کی مستخرج. ایک بہت بڑے مشہور محدث ہیں, اب ان کی حالات زندگی کی طرف چلے جائیں تو موضوع بڑھ جائے گا, ابن مردوئی. ابن مردوئی رحمت اللہ علیہ, 416 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. اصفہان کے رہنے والے تھے, صاحب تاریخ ہیں, ان کی تفسیر بھی ہے ابن مردوئی کی رحمہ اللہ. انہوں نے بھی مستخرج ایک لکھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت لکھتے ہیں, پھر اپنی سند لکھتے ہیں, اور کہتے ہیں فلاں جگہ پہ پہنچ کے میرے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ ایک ہو گئے ہیں. فلاں صحابی رضی اللہ عنہ سے جو روایت حضرت ارشاد فرماتے ہیں, میں بھی اسی صحابی سے لیکن ایک مختلف سند سے, بخاری کی سند سے کے علاوہ ایک اور سند سے میں بھی وہاں تک پہنچتا ہوں رضی اللہ عنہ. ابو نعیم جن کا بھی ذکر ہوا, صاحب اہلیت الاولیاء, انہوں نے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے تصریح کی ہے کہ ان کا مستخرج جو ہے وہ صحیح بخاری پہ ہے. 430 ہجری میں انتقال ہوا ہے ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ کا. زبردست صوفی تھے, تعلق مع اللہ میں بڑے کبھی صوفی. اور علم نہ ہو تو گمراہ ہے، اور صاحب علم اور تربیت نہ ہوئی ہو وہ بھی گمراہ. دونوں چیزیں جمع ہونی چاہیے، صحیح تربیت، ادب احترام، اللہ کا خوف، اپنے مشائخ کی مجلس میں رہنا، ان کی کڑی اور ان کی کسیلی برداشت کرنا اور ان سے تربیت کا ہونا، یہ اور علم، دونوں چیزیں جمع ہونا، تو ایسا شخص تو ہیرا ہے، کہیں مل جائے تو ہمارا بھی سلام کو. مستخرج مسلم پہ بھی ہوئی ہے، اور یہ آپ کو معلوم ہے کس نے کی ہے؟ کمال بادشاہ آدمی تھا اسفرائنی. اسفرائنی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے 286 ہجری میں، اور اسفرائنی رحمت اللہ علیہ علم کلام کے بادشاہ تھے. جانتے ہو اسفرائنی، جوینی، یہ سب لوگ اپنے اپنے زمانے کے ایسے لوگ تھے کہ دنیا کے کسی مذہب و ملت کے سامنے کھڑے ہو جاتے نا تو ان سے کوئی بھاگ نہ پاتا. اتنی عقل، اتنا زیادہ علم، سب اللہ نے ان لوگوں کو عنایت فرمایا تھا. اور علم کلام جوینی، اسفرائنی، یہ تین آدمی تھے، اور ان تینوں کو لوگوں نے بہت زیادہ، بعد والوں نے بھی نقل کیا. تو ان تینوں میں بہت بڑی چیز وہ ان لوگوں کا علم بھی تھا، اور عقیدہ ان کا بڑا مضبوط تھا. اب جس چیز کو وہ لوگ لکھتے ہیں اس کو کون رد کر سکتا ہے؟ ذرا سا اس موضوع سے ہٹ کے جب اسفرائنی کا ذکر آیا رحمہ اللہ، تو آپ بچے ہیں نا، آپ اس کو سمجھو. محمد بن محمد ان کا نام تھا، نشاپور کے تھے. ان کے 286 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. تو اسفرائنی اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے بہت سے اساتذہ اپنی اسناد میں ملتے جلتے ہیں. اور کتاب الاسماء والصفات ابو منصور بغدادی رحمت اللہ علیہ کی پڑھنا، ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ کی مقالات الاسلامیہ پڑھنا، یہ سب لوگ امام طحاوی رحمت اللہ علیہ پہ پہنچ کے ایک دوسرے سے نقل کرتے ہیں. امام محمد رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں. اسفرائنی، ابو اسحاق اسفرائنی، یہ ایسے آدمی ہیں. تین آدمیوں کا نام آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان تینوں کو یاد رکھنا. یہ امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ جو امام ہیں اشعریوں کے، ہم تو ماتریدی ہیں نا، اشعری رحمت اللہ علیہ کا علم تین آدمیوں نے لیا تھا. ایک تو باقلانی، اور ان کو لوگ کہتے تھے بحرم مغرقن. ایسا آدمی ہے بحرم مغرقن جو اس کا مقابلہ کرے گا علم میں سمندر میں غرق ہو جائے گا. یہ سمندر ہے، اتنا زیادہ علم اللہ نے دیا. اور دوسرے ہیں ابن فورق، اور ابن فورق کے متعلق کہا جاتا تھا کہ سلم مترک. ایک سانپ ہوتا ہے جسے دیکھ کر اس کی نظر انسان کی نظر سے اگر مل جائے تو صحراؤں میں یہ سانپ پایا جاتا ہے، آدمی مر جاتا ہے، اس کی نظر میں اتنی تاثیر. تو ابن فورق جو تھے ان کے متعلق لکھا گیا ہے کہ سلم مترک، علم کے میدان میں جب یہ اترتا ہے تو ایسا آدمی ہے کہ نظر ملا لے اپنے مخالف سے تو اس کو مار دے، اس کا سر نیچے ہو جاتا ہے، یعنی اتنا بڑا شخص. اور تیسرا وہ کہتے تھے نارم محرک، آگ کی طرح جلا دینے والا. تو ایک آگ کی طرح جلا دیتا ہے، دوسرا سانپ کی طرح نظر مل جائے تو مار دیتا ہے، اور تیسرا علم کے سمندر میں غرق کر دیتا ہے. یہ تین ہیں، ایک ابو اسحاق اسفرائنی ہے، ایک ابن فورک ہیں اور ایک ابن باقلانی ہیں. اللہ تعالی جو جملہ کہنے جا رہے ہیں, اللہ تعالی اس کے وبال سے ہمیں محفوظ رکھے, اور خدا نہ کرے اس جملے میں کوئی نحوست کی بات ہو یا اس بات کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے. بچوں, یہ تین آئمہ ہیں اور تینوں ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ کے وارث ہیں, اور علم کلام میں ان تینوں کی کتابیں نظر سے گزر چکی. یہ عقیدہ ایسے ہی نہیں ہے. ہم اسی لیے عقیدے پہ اہل السنہ کے خلاف جتنے عقائد ہیں ہم سب کو گمراہ اسی لیے کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کی کتابوں کی انہیں ہوا بھی نہیں لگی, جو اب ہمیں اہل السنہ کے خلاف عقائد کا درس دیتے ہیں. تینوں نے لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسم و روح سمیت تھی. تینوں کہتے ہیں کہ عذاب قبر تھا. اب ایک اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ عذاب قبر کچھ نہیں, دوسرا اٹھتا ہے کہتا ہے نہیں نہیں وہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سوئے تھے اور خواب تھا. ان کی مان لیں یا باقلانی کی مانیں, فورک کی مانیں, اس فرائنی کی مانیں, کس کی مانیں؟ کون امت میں زیادہ ان چیزوں کو سمجھا ہوا تھا, اور کون تھا امت میں جنہوں نے آنے والی نسلوں کے لیے اہل السنہ کے عقائد مرتب کر کے ہمیں محنتوں سے بچا گئے رحمہ اللہ. تو اس لیے یہ اس فرائنی جو ہے نا, ان کی اسناد امام مسلم رحمت اللہ علیہ سے لگا کھاتی. اسی طرح مستخرجات میں اس فرائنی رحمت اللہ علیہ کے بعد ایک اور بھی ہیں جن کا تذکرہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں رکھنی چاہیے. وہ جوینی ہیں, ابھی ذکر گزرا نا جوینی کا, تو جوینی رحمت اللہ علیہ کے ہاں بھی یہی ہے. نشاپور کے تھے اور 323 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا. تو یہ توسی ہیں, ان کی مستخرج بھی ہے صحیح مسلم پہ, اور قزوینی کی بھی ہے, توسی کی بھی ہے, اور صحیح مسلم پہ ایک مستخرج ابو سعید ہیری رحمت اللہ علیہ کا بھی ہے. یہ سب مستخرجات جوز کی, اب ان میں سے کس کس آدمی کے ناموں کی تشریح کی جائے. اس لیے صحیح بخاری پر, صحیح مسلم پر بہت سی چیزیں, شیرازی نے, ماسر جیسی نے, ماسر جیسی جو ہیں یہ 365 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے, انہوں نے بھی, برقانی نے بھی, ابن منجوائے اصفہان کے تھے, پھر نشاپور تشریف لے آئے تھے, انہوں نے بھی مستخرج لکھا ہے. کوئی ایک آدمی ہو تو اس کا ذکر کیا جائے. اتنی زیادہ محنت محدثین نے اپنے علم میں کی. ایسے ہی بزر حروی ہیں, ان کا تو خیر ذکر گزر چکا. ابو مسعود ملیحی ہیں, انہوں نے بھی اس کا مستخرج کیا ہے. قرطبی رحمۃ اللہ نے کیا. تو یہ سب لوگ اپنے اپنے علم کے بادشاہ تھے, اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی بنا پر ان لوگوں نے یہ کام کیے تھے. ابن جارود نے بھی مستخرج لکھا ہے, ان کا تو نام رہ ہی جاتا ہے. ابن جارود رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو سنا ہوگا, المنتقا جنہوں نے لکھی ہے. 307 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. انہوں نے مستخرج پتہ ہے اپنا کس پہ لکھا ہے؟ صحیح بخاری مسلم پہ نہیں, انہوں نے اپنا مستخرج صحیح ابن خزیمہ پہ لکھا رحمہ اللہ. ان سب لوگوں نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق, ان کا ادب, احترام, علم میں مشغول ہو جانا, اللہ کا خوف, اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس, اور جو کچھ اللہ نے انہیں علم دیا تھا اس کو اگلی نسل تک پہنچانا, اتنے عظیم کام انہوں نے کیے ہیں. تو ایک ہم نے بات کی مستدرک پہ, اور ایک بات کی مستخرج پہ. چند ایک چیزیں اور بھی ہیں حدیث میں.